الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی نجات اپنے اور اپنے رسول کے حکموں کے ماننے میں رکھی ہے. اس کے لیے جو بنیادی حکم دیا ہے وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون والا ہے، کہ لا الہ الا اللہ کو مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں مسلکی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے کئی فرقے، کئی اختلافات پائے جاتے ہیں. سب کا یہ بولنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کہہ لینے کے بعد اب کوئی چیز ہم کو نقصان دینے والی نہیں ہے. ہم چاہیں جتنے مرضی گناہ کریں، ہم چاہیں جو چاہیں عقیدہ رکھیں، جو بات زبان پہ آئے کہہ بیٹھیں، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، لہذا نجات یافتہ ہیں. ہر چیز کے لیے اس سے جڑے ہوئے اور اس سے نکلنے والے ثمرات، اس سے حاصل ہونے والے فائدے اٹھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پروسیس کو پوری طرح فالو کیا جائے. اگر ایک بندے کو کوئی بیماری ہو، ڈاکٹر کو بتائے گا، ڈاکٹر اس کا علاج لکھ دے گا کہ تم فلاں فلاں چیز کرو، فلاں فلاں چیز سے بچو، اتنے دن تک یہ چیز کھاؤ، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اگر وہ بندہ دوا ہی نہ کھائے، فائدہ نہیں ہوگا. دوا کھائے، پابندی سے نہ کھائے، فائدہ نہیں ہوگا. دوا بھی کھائے، پابندی سے بھی کھائے، لیکن جو پرہیز ہے، اگر وہ پرہیز نہ کرے، فائدہ نہیں ہوگا. یہی حالت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی ہے. لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایسا عظیم کلمہ ہے، ایسا افضل ترین کلمہ ہے، ایسا بڑا ثواب اور خیر و برکت والا کلمہ ہے کہ آپ اندازہ کریں، صرف ایک مرتبہ اس کا بولنا ہے. جس آدمی کی 70 سالہ زندگی دوسرے خداؤں کو پکارنے میں گزر گئی ہو، اگر وہ مرنے سے ایک لمحہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، تو اس کے 70 سال کے گناہوں کو ایک کلمہ مٹا دے گا. جو جہنم اس پہ واجب ہو چکی تھی، اس جہنم سے نکالنے کی یہ ضمانت اور گارنٹی لے گا. اتنا بڑا کلمہ ہے، اور اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ایک آدمی لاکھ اخلاق اپنے اندر رکھتا ہو، لاکھ انسانیت کا کی ہمدردی اور درد اپنے اندر رکھتا ہو، لاکھ کھربوں ڈالر، ٹریلینز اگر وہ خرچ کرنے والا ہو انسانیت کی فلاح اور بہبودی اور آسانی اور سہولت کے واسطے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں ہے، تو اس کے سارے اخلاق، اس کی ساری سخاوت، اس کی ساری انسانی ہمدردی ایک طرف چلی جائے گی، اور یہ کفر اس سب پہ بھاری آ جائے گا. لا الہ الا اللہ کا جو اقرار اس نے نہیں کیا ہے، یہ بھاری پڑ جائے گا اور اس کو جہنم سے نہیں بچا پائے گا، اور اس کی نجات کی ذمہ داری وہ نہیں لے سکے. یہ سارے اخلاق اس کی نجات کے ضامن نہیں بن سکتے، یہ ساری نیکیاں اس کی نجات کے ضامن نہیں بن سکتے. بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے ہزاروں اسکلز رکھنے والا کوئی بندہ ہو، جیسے انسانی ہمدردی اس کے اندر ہے، ظاہری اعتبار سے بڑا وجیہ ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل و وجیہ و شکیل ہے، وہ بندہ ہے، اندر کوالٹیز اس کے بہت ساری ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو، جس ملک میں وہ رہتا ہو وہاں کے سارے لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہوں، مگر وہ بندہ ہو حکومت کے اگینسٹ نقصان پہنچانے والوں میں، تو اس کی یہ ایک کوالٹی اس کے تمام کوالٹیوں کو، اس کی یہ ایک برائی اس کی تمام اچھائیوں کو جہنم میں آگ میں جلانے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، ہر جگہ یہی اصول ہے. جہاں بادشاہت ہو وہاں پر بھی یہی ہے، جہاں پر ڈیموکریسی جمہوریت ہو وہاں پر بھی یہی ہے، جہاں پر کوئی اور نظام ہو وہاں پر بھی یہی ہے. ہر جگہ کا یہ نظام ہے. تو ایسا کہنا کہ انسان کی لاکھ اچھائیاں وہ ایسے اس ایک کفر کی وجہ سے وہ بالکل گاربیج کر دی جائیں گی, بالکل کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی, یہ ظلم نہیں ہے, یہ عین انصاف ہے کہ ایک بندہ ان کوالٹیز کے دینے والے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس کا باغی بنا ہوا ہے. تو پھر ان کمالات کو لے کر کیا کیا جائے گا, اس کا صلہ کیسے دیا جائے گا؟ اگر ان کمالات کی بنیاد پر, کوالٹیز کی بنیاد پر اجر دینا ہوتا تو پھر وہ معیار کیا ہوتا حق و باطل کا, وہ اسکیل کیا ہوتا, وہ ترازو کون سا ہوتا جس میں حق و باطل سے تولا جاتا؟ تو وہ اسکیل ہی یہ ہے, وہ ترازو ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ترازو ہے, اس پہ جو آئے گا اس کی پھر نیکیاں بھی کاؤنٹ ہوں گی اور اس کے برائیوں کے معاف ہونے کے بھی چانسز اور راستے بنیں گے. اور جو اس اسکیل پہ نہیں آئے گا, لاکھ وہ اچھا ہوگا, اس کی کوئی نیکی شمار نہیں ہوگی, کوئی نیکی قابل اعتبار نہیں ہوگی اور صلہ دیے جانے کے قابل نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ کلمہ اتنے افضل ترین کلمات والا, آج ہماری زندگیوں میں سب ہم اس کو پڑھتے ہیں, سب پڑھ کے اجر کی امید رکھتے ہیں, وعدے کے پورا ہونے کی اپنے حق میں امید رکھتے ہیں. جو بات عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کے بھی کچھ تقاضے ہیں, اس کلمے سے بھی ہمارے اوپر آنے والی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس کلمے کی وجہ سے کچھ پابندیاں ہم پہ آتے ہیں. اس کلمے کا اثر جو ظاہر ہونا ہے وہ ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی جائیں, اس کی جو پابندیاں ہیں ان سے پوری طرح بچا جائے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے جاننا, ماننا اور پڑھنا ہوگا, یہ تو ہو گیا. لیکن اسلام سے باہر نہیں نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسلام سے باہر نہیں نکلنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر ایسی بات سے بچا جائے جو بات دین کی سمجھی جاتی ہے اور ہم خدا نخواستہ اس کا انکار کر بیٹھے, اس کے خلاف اپنے ذہن میں کوئی عقیدہ جما لیں, اپنی زبان سے اس کے اگینسٹ کوئی بات بول دیں. اب ایک بندہ لا الہ الا اللہ بول رہا اور بولتے بولتے کفر بت کے آگے جھک جاتا ہے, کیا بولیں گے؟ کہ زبان پہ کلمہ ہے لہذا مسلمان ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پوری طرح لیا جائے, اور ہم اپنی دنیا میں روزمرہ کی زندگی میں اس اصول کو پوری طرح فالو کرتے ہیں. ایک بندہ نکاح کرتا ہے, آگے سے کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا, ادھر سے قبول کیا رہتا ہے میں نے قبول کیا, نکاح کیا قبول کیا, اس کے بعد کتنی ذمہ داریاں دونوں افراد پہ اور دونوں کے خاندانوں پہ نہیں آ جاتی ہیں. وہ اس کا اعتراف تھوڑا ہی کیا تھا انہوں نے بیٹھ کر محفل عقد کے اندر, نکاح کی مجلس میں زوجین نے بیٹھ کر کے یا زوجین کے اولیاء نے بیٹھ کر کے جو نکاح کروایا تھا, وہاں پہ یہ تھوڑا ہی بولا تھا کہ میں تم کو خرچہ بھی دوں گا, میں تم کو نان نفقہ بھی دوں گا, یہ تھوڑی بولے کہ میں اپنے اوپر آپ کو قابو دوں گی, اس طرح کی بات تو نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ سب وہ نکاح تو اور عجب تو یا قبل تو کی کرامات ہیں, یہ اس کے ثمرات ہیں. یہ اس ایک کا قبول کر لینا, ان ساری ذمہ داریوں کا قبول کر لینا ہے, اس ایک کا مان لینا, بعد میں جو ہونے والی زیادتیاں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بری ظاہر کرنے کا وعدہ کرنا ہے کہ نہیں میں کوئی زیادتی تمہارے ساتھ نہیں کروں گا, جو اس نکاح کے ذریعے سے حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں, جو ذمہ داریاں مجھ پر آتے ہیں میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. یہ ذمہ داریاں ایک دوسرے پر صرف ایک لفظ سے آتے ہیں. ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے کہہ لینے سے اور کلمے کے پڑھ لینے سے ہم پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ہم ایک بادشاہ کا جو سب کا خالق ہے, مالک ہے, حاکم ہے, رب ہے, الہ اور معبود ہے, ہم اس کی الوہیت کو, ربوبیت کو, اس کی مالکیت اور حاکمیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اب وہ اس نے اپنے احکام بھیجے ہیں اس دنیا کے اندر تو ہم کو اس کا قانون بھی منظور ہے, اس نے اپنے وزراء, سفراء, پیغمبر بھیجے ہیں, اپنے سفیر بھیجے ہیں اس دنیا کے اندر رسولوں کی شکل میں, ہم کو ان کی سفارت اور ان کی رسالت منظور ہے, اور ہم ان کا سفارت منظور ہونے کا, رسالت منظور ہونے کا, محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوی رسالت میں سچے ہیں, وہ واقعی اللہ کے رسول, اللہ کے سفیر تھے, وہ اللہ کے بندے تھے. اور صرف اتنا اقرار کافی نہیں ہے, آگے چلے گی یہ چیز, ایک ایمان ہوگا ان کی حقانیت پر, محبت ہوگی سب سے زیادہ ان سے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب تک کسی کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں ہوگی, ان کی محبت کو اپنے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر نہیں پائے گا, کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا, کوئی سوچ ہی نہیں کہ وہ ایمان والا ہو رہا ہے, وہ اس کا ایمان کامل ہو رہا ہے, سوچ ہی نہیں سکتا کوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت منظور ہے, ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے. تیسرا ہے عظمت, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظر میں دنیا کی ہر ہستی ہر چیز سے زیادہ عظیم تر ہے، عظمت. یہ جو اسلام کے فیشن، اسلام کی تہذیب کو چھوڑنے کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے، یعنی جس وجہ سے، جس ریزن سے ہم چھوڑتے، یہ اس چیز کی کمی ہوتی ہے، یہ محبت اور عظمت کی. ورنہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا محبت کا عنصر اور جذبہ عطا کر دیتے ہیں، عشق مجازی ہی صحیح، عشق حقیقی بھی نہیں، عشق مجازی ہے، وہ اپنے محبوب کے خلاف جانے کو سوچتا ہی نہیں، نہ ظاہر میں نہ باطن میں. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کو، میرے معشوق کو، میں جس کو چاہتا ہوں، اس کو فلاں بات پسند ہے، تو اس کے خلاف اس کا ذہن چلتا ہی نہیں. اگر عشق اور محبت کا جذبہ حقیقی معنی میں کسی کو تھوڑا سا بھی عطا ہو جائے، اور یہ عشق و محبت مجازی کی میں بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کو یہ چیز ہو، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے ایسے عاشقوں کو، ایسے محبین کو، ایسے چاہنے والوں کو، تو وہ اپنے مشاہدوں کے اندر اس بات کو پوری طرح دیکھے ہوں گے، آبزرو کیے ہوں گے، مشاہدہ کیا ہوگا اس کا، کہ وہ اپنے محبوب کے خلاف نہیں جا سکتے. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. محبت کے بعد عظمت ہے. ہمارے دل میں یہ بھی نہیں ہے، دنیا کے جو دوسری ہستیاں ہیں، دوسری شخصیتیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس کوئی خوبی ہے، کمال ہے، وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا. اسی کمال کی بنیاد پہ وہ نظر، وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ انڈیویجول ہماری نظر میں اتنا زیادہ عظیم ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے اوپر حاوی نہیں ہے. جیسے اس کی عظمت ہم پر حاوی ہے، حضور کی محبت، حضور کی عظمت اس کی محبت پر حاوی نہیں ہے. یہ چنانچہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بندہ سامنے آتا ہے تو سنت کا چھوڑنا، اس کی خاطر سنت کو ہم چھوڑ دیتے. اگر حضور کی عظمت دل میں ہے تو کسی کے خاطر بھی سنت نہیں چھوڑی جا سکتی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے تو پھر کسی کے خاطر بھی حضور کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو یہ تو بات سنت کی ہے، جو فرائض و واجبات ہیں، جن کا کرنا ضروری ہے، وہ کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے. تو ہماری زندگیوں کے اندر جو جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ محبت کی کمی ہے، ہماری نظر میں عظمت کی کمی ہے. یہ تین. چوتھی چیز اطاعت ہے، کہ محبت زیادہ ہے، ایمان بھی پورا ہے، عظمت بھی پوری ہے، لیکن اطاعت نہیں کر رہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی کے دل، اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل میں حضور کی بہت محبت ہے لیکن میں حضور کا حکم نہیں مانتا، ان المحب لمن يحب مطيع، ایک اصول ہے دنیا کا کہ محب چاہنے والا اپنے محبوب کے ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے لیکن بس اوپر اوپر کی محبت ہے، مجھے کام کچھ مت بولو، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، ایک گلاس پانی لاؤ، نہیں نہیں لائیں گے، لیکن مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میرا فلاں کام کر دو، نہیں نہیں کریں گے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ایسے تھوڑی ہوتی ہے محبت میں. ان المحب لمن يحب مطيع، ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے اور یہ مانتا ہے اور ہے بھی حقیقت کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، آپ کی عظمت دل میں ہے، لیکن یہ حاوی ہونا، اتنی حاوی ہونا کہ یہ ہمارے وجود میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے اعمال میں نظر آنا، ہمارے لباس میں، ہمارے چہرے بشرے میں، ہمارے بالوں کی وضاقتا میں، ہماری ظاہری زندگی میں، رہن سہن میں، ملاقات میں، رویوں میں، اخلاق میں، معاملات میں، ان سب چیزوں میں یہ چیز نظر آنا کہ ہاں یہ جو معاملہ کر رہا ہے یہ محمدی معاملہ ہے، یہ جو اخلاق ہیں یہ محمدی اخلاق ہیں، یہ جو معاشرت ہے، رہن سہن ہے، یہ محمدی رہن سہن ہے، یہ جو رویہ ہے یہ محمدی رویہ ہے، یہ اسلامی رویہ ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ جو لوگ اس قسم کے گزرے ہیں ان کی وجہ سے پھر اللہ پاک نے دنیا کے اندر کام لیے ہیں. گزشتہ ایک مختصر سا واقعہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ ایک مولانا صاحب جا رہے تھے سفر میں، اور کئی صدیوں پرانے بات ہے جو واقعات کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ یہ کلمہ کتنا اثر رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کی زندگی کا اثر دوسروں کی زندگی پر کس طرح پڑتا ہے. وہ اس طرح پڑتا ہے کہ وہ صاحب جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں چند عیسائی جمع ہیں اور وہاں پر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، اس کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، لوگ کسی کے انتظار میں ہیں. پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پادری صاحب، وہ چونکہ عیسائی تھے تو ہمارے مذہب کے عالم، وہ ہر سال آتے ہیں یا ہر تھوڑے دنوں میں آتے ہیں اور ہم کو اپنے مذہب کی تعلیم دے جاتے ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، امید ہے کہ وہ آئیں گے. چنانچہ یہ بھیس بدل کر کے، ظاہر نہ ہو میں مسلمان ہوں اور دوسرے مذہب کا ہوں، وہاں جو لوگ جس بھیس میں تھے اس بھیس میں آ کر کے خود وہ لباس تبدیل کر کے اس طرح ہو کر کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں ان کے عالم صاحب آئے، عیسائی پادری صاحب آئے، آ کر کے انہوں نے بیان کچھ نہیں کیا، انہوں نے مذہب پر حیرت سے نظر ڈالی اور کہنے لگے کہ لوگوں میں آج تم میں کوئی خطاب نہیں کروں گا، کوئی بیان نہیں کروں گا، کیونکہ آج تمہارے درمیان میں ایک محمدی گھس آیا ہے. ان صاحب نے اپنے چہرے بشرے کو بھی بدل لیا اور جو حاضرین موجود ہیں انہی کی طرح کا کر لیا ہے، لیکن ان کا اثر اتنا ہے کہ آنے والا راہب، چونکہ وہ بھی اپنے دل میں کچھ نہ کچھ اشراقیت رکھتا تھا، نور رکھتا تھا، تو پھر اس نے اس سے سمجھ لیا کہ یہاں پر آج جو تبدیلی مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ تبدیلی وہ محمدی کے آنے سے ہے.
उसने कहा कि ओ भाई मोहम्मदी, फिर नजर मजमे पे नज़र डाली तो जो साहब थे, जो मौलाना साहब थे मुसलमान, उनके ऊपर नज़र ठहरा के बोला कि तुम्हें तुम्हारे दीन का वास्ता, तुम सामने आ जाओ। दीन का वास्ता देने पर फिर वो अपने आप को छुपाए नहीं रख सके, वो सामने आ गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ सवालात करना है। फिर उसने कई सवालात किए। उसने एक सवाल ये किया कि बताओ, देखो जन्नत में एक दरख्त है, दरख्त तूबा जिसको बोलते हैं, उस दरख्त का नाम तूबा है। उस दरख्त की हर शाख जन्नत के हर महल में मौजूद है। वो इतना बड़ा है, इतना वसी है, और उसकी उसकी उसका फैलाव इतना है कि जन्नत के हर महल में उसकी शाख मौजूद है। कोई महल ऐसा नहीं है जो उसकी शाख से खाली हो। ये अल्लाह का एक सेटअप है, एक निज़ाम है। बताओ दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसका असर दुनिया के हर घर के अंदर इस तरह पाया जाता हो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल है, अल्लाह ने दुनिया में इसकी मिसाल सूरज बनाई है कि जब उसके जब वो निकलता है, जब वो तुलू होता है और आयन हमारे सरों के ऊपर आता है, तो फिर जितने घर उसके जद में आते हैं उन सारे घरों पर उसका नूर जाता है और फैलता है। उसने पूछा कि जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने एक नहर ऐसी बनाई है जिससे चार अलग अलग नहरें निकलती हैं। एक नहर का मंबा सरचश्मा एक है, लेकिन आगे चलकर वो चार अलग हो जाते हैं और वो अलग अलग नहरें हैं, एक चीज़ की नहर नहीं है। दुनिया में इसकी कोई मिसाल पाई जाती है? उन साहब ने कहा, मौलाना साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल पाई जाती है। अल्लाह ने इंसान का दिमाग ऐसा बनाया कि उस दिमाग से इंसान के बदन में नहरें जारी है। एक नहर कान की तरफ आती है, एक नाक की तरफ आती है, एक आँख में जाती है, एक मुँह में आती है। आँख का पानी खारा है, कान का पानी कड़वा है, नाक का पानी बदबूदार है और मुँह का पानी मीठा और शीरी है। ये चारों अलग अलग कैफियत वाली नहरें दिमाग से चलने वाली एक ही नहर से आती हैं, वो उसका सरचश्मा है और यहाँ से जाने वाली इसकी ये नहरें हैं। उन साहब ने पूछा कि क्या बताओ, अल्लाह ने जन्नत के अंदर एक ऐसा तख्त बनाया है जो अपने मुसाफिर को लेकर के खुद सवार कराता है, मुसाफिर के सवार होने के बाद फिर उसको सैकड़ों साल की मुसाफत पर ले जाकर सैर करा करके लाता है, क्या दुनिया में इसकी कोई मिसाल है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। हक ताला फरमाते हैं, फला यंदुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, दुनिया में जो ऊँट बनाया गया है वो आके खुद बैठता है, सवारी के सवार होने के बाद उसको लेकर के उठता है, फिर उसको जहाँ पर भी जाना है वो ले जाता है। उस राहिब ने, उस पादरी ने फिर पूछा कि क्या दुनिया के बारे में, हम जन्नत के बारे में हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है कि जन्नत में लोग खाएंगे, जन्नती पिएंगे, खूब मज़े करेंगे, लेकिन न छोटी ज़रूरत उनको पेश आएगी न बड़ी ज़रूरत उनको पेश आएगी, क्या दुनिया में इसकी कोई मिसाल है कि खाएं और पिएं और फिर भी किसी कज़ाए हाजत की ज़रूरत न पेश आए? तो कहा कि बिल्कुल इसकी मिसाल मौजूद है, हमारे तुम्हारे घर में मौजूद है, हर घर में मौजूद है। मैं वो कैसे? माया कि जब बच्चा माँ के रहम में होता है, बच्चा माँ के रहम में होता है, पेट में होता है, तो उसकी मर्जी का खाना खाने की चाहत माँ को होती है, तो उसकी चाहत को अल्लाह ताला माँ के ज़रिए से पूरा करवाते हैं और कज़ाए हाजत से वो बेनियाज होता है। तो इन और कई सवालात किए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे मेरे सवालात तो मुकम्मल हो गए। मौलाना साहब ने उस राहिब से कहा, तुम्हारे सवालात मुकम्मल हुए, मेरा एक सवाल बाकी है, बताओ कि जन्नत की चाबी क्या है? जन्नत की चाबी, गुज़िश्ता भी कई बार अर्ज़ किया गया कि एक होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा, ये इब्तदाए दिन से क़ियामत तक और आखिरी दिन तक ये कलिमा सेम रहा, लेकिन अम्बिया के साथ साथ ये जन्नत की चाबी, जन्नत का कुफल बदलता गया और उसकी चाबी बदलती गई। हज़रत आदम के ज़माने में ला इलाहा इल्लल्लाह सेम था, लेकिन उसके साथ जो कलिमा था वो आदम सफ़ीउल्लाह था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी नूह नजीउल्लाह थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह और जन्नत की चाबी मूसा कलीमुल्लाह थी। हज़रत इब्राहिम के ज़माने में ला इलाहा इल्लल्लाह और जन्नत की कुंजी इब्राहिम खलीलुल्लाह थी। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ला इलाहा इल्लल्लाह और जन्नत की कुंजी ईसा रूहुल्लाह थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अब जो जन्नत की कुंजी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह से दरवाज़ा नहीं खुलेगा जन्नत का, अब नूह नजीउल्लाह से नहीं खुलेगा, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह से नहीं खुलेगा। अब जो दरवाज़ा खुलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से खुलेगा। इन साहब ने, मौलाना साहब ने पूछा कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह की कुंजी क्या है, जन्नत की कुंजी क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आगे अब किस कुफल, किस कुंजी के जरिए से जन्नत के ताले और कुफल को खोला जाएगा? तो उसने, उस राहिब ने अपने लोगों से मुखातब करके कहा कि अब इसका जो जवाब मैं देने जा रहा हूँ, तुम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो। उस जवाब को हजम करने के लिए, उस जवाब को मानने के लिए हौसला चाहिए, ہوتا ہے نا کہ اپنے مذہب کے خلاف جانے کے لیے اس کو چینج کرنے کے واسطے ایک ہمت درکار ہوتی ہے، ہمت چاہیے ہوتی ہے، حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو تیار کر لو کہ ان صاحب نے جو سوال پوچھا اس کا جو میں جواب دوں گا، اگر غلط دوں گا تو میری تمہاری یہاں تو بچت ہو جائے گی لیکن کہیں اور آخرت میں اللہ کے پاس نہیں ہوگی، لیکن اگر میں صحیح دوں گا تو پھر تم کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اور کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جنت کی کنجی ہے۔ اور یہ صرف غیروں کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے ایسا نہیں ہے، یہ غیروں کو بھی پتہ ہے، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، یہودیوں کو بھی پتہ ہے، ان کو وہ جانتے تو ہیں مانتے نہیں ہیں۔ اسی لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے۔ ویدوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ ہرنی پاپن الا اللہ پدم پرم پرم پدم، کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ گناہوں کا دھو دینے والا ہے، اور لا الہ گناہوں کا دھو دینے والا ہے، اور الا اللہ یہ دل کے اندر نور معرفت کو لانے والا اور سوز و گداز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اگر تم پاکیزہ زندگی چاہتے ہو دائمی تو پھر جپیو نام محمدن، تو پھر تم کو حضور کی اطاعت کرنا ہے، محمد کی اطاعت کرنا ہے، یہ وید کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صرف نجات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے میں ہے اور پوری اطاعت کرنے میں ہے اور ہر ضروریات دین کے ماننے میں ہے، کسی بھی مشرکانہ اور مخالف اسلام یا متواتر دین کسی بھی چیز کے خلاف جانے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے ہے، یہ اللہ کے قانون کو مان لینے کے بعد آنے والی ذمہ داریوں میں سے ہے، اس کو تعصب کا نام نہیں دیا جائے گا۔ اور اس بات کو غیر تک سمجھتے ہیں جس کے سمجھنے سے آج مسلمان خاسر ہیں۔ اس بات کے بارے میں غیروں کو کوئی شبہ نہیں ہے، جس بات کے بارے میں مسلمان اپنے اندر شبہ رکھتے ہیں کہ ہم ایسے کیسے کہیں، فلاں فلاں خوبیاں رکھنے والے لوگ، اتنی اتنی کوالٹیز رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس تھوڑی بہت عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہے تو ہم کیسے کسی کو غلط بول دیں گے؟ ہم غلط ان کو نہیں بول سکتے، ہم سب کو ٹھیک بولنا چاہیے۔ سب کو ٹھیک بولنے کے لیے قرآن نہیں اترا، سب کو ٹھیک بولنے کے لیے قرآن نہیں اترا ہے، قرآن اترا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، جو حق ہے اس کو حق بولنے کے لیے قرآن آیا ہے اور جو باطل ہے اس کو باطل بتانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حق ہے اس کا حق ہونا دکھا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اور اس کے اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو چیز باطل ہے اللہ پاک ہم پر اس کا باطل ہونا کھول دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔